الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوما فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه فبالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق على حديثه. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، کوئی عبادت کی، کوئی نوافل پڑھے یا روزے رکھے، کوئی کام کیا پھر آپ نے اس میں رخصت کر دی، کمی کر دی، وہ چھوڑ دیا. اب کچھ لوگوں نے وہ کام تو اختیار کر لیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کمی کر دی، انہوں نے کمی نہیں کی. ان کا خیال یہ تھا کہ حضور کا تو شان بہت ارفع والا ہے، ہم عام لوگ ہیں، ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رخصت تو مثلاً حضور کئی دفعہ کئی دن روزہ رکھتے تھے، افطار نہیں فرماتے تھے، تو صحابہ نے بھی کوشش کی کہ وصال کے روزے رکھیں، ایک دن روزہ رکھیں، کئی دن مسلسل وہی روزہ چلتا رہے، تو آپ نے منع فرمایا یہ تمہارے بس کی بات نہیں، مجھے میرا رب کھلاتا پلاتا بھی ہے، میں افطار بھی کرتا ہوں رکھتا بھی ہوں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، تمہارے لیے جو حد مقرر ہے روزہ رکھو بھی افطار بھی کرو. کسی نے کہا سارا مہینہ رکھوں گا، فرمایا نہیں، 10 دن رکھوں گا، فرمایا نہیں. زیادہ رکھنا چاہتے ہو تو ہر مہینے میں 3 دن 14, 15, 16, 20 ان کے روزے رکھ لو، تمہارے مہینے کا ثواب، مہینہ کا روزہ شمار ہو جائے گا. مہینے میں 3 نفلی روزے رکھنے سے ہر مہینے 3 نفلی روزے رکھو، تمہارا سال اسحار رمضان شمار ہوگا. تو کچھ لوگوں نے عبادات میں کمی نہ کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تھی، اس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے ان لوگوں سے بات نہیں کی. خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مسجد میں خطبہ دیا، عوام کو جمع کر کے آپ نے ارشاد فرمایا، فحمد اللہ، اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس قوم کا کیا ہوگا جو وہ کام نہیں کرتی جو میں کرتا ہوں، مقصد اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، مقصد زیادہ آپ کی عبادتیں نہیں ہیں، مقصد ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کتنا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بڑھ کر آپ زیادہ عبادتیں کر کے اپنی طرف سے زیادہ نفل پڑھ کے زیادہ کام کر کے اللہ کا قرب نہیں پا سکتے. قرب الہی کا ایک ہی راستہ ہے، فتبعونی یحببکم، میرا اتباع کرو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ. سو فرمایا تم کیسے لوگ ہو جو کام میں چھوڑ دیتا ہوں چھوڑ کیوں نہیں دیتے. پھر آپ نے فرمایا واللہ، اللہ کی قسم میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، انی لاعلمہم باللہ، میں ان سب سے اللہ کے بارے زیادہ جانتا ہوں. معرفت الہی کا جو درجہ مجھے نصیب ہے کسی دوسرے کو نہیں. اور وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشِيَّةً, اور اللہ سے جو تعلق ہے بندگی کا, عبادت کا, اس کا بندہ ہونے کا, وہ سب سے زیادہ میرا ہے. تم مجھ سے آگے بڑھنا چاہتے ہو؟ تم اپنی طرف سے عبادت گھڑ کے کرنا چاہتے ہو؟ تو حضور نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا. ایک حدیث شریف اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے. ان دونوں احادیث کا مفہوم یہ ہے کہ ہر وہ کام اللہ کی رضا کا سبب ہے جو حضور کی اطاعت میں کیا جائے. نیکی وہ نیکی ہے جو حضور کی اطاعت میں کی جائے. نیکی میں بھی آپ کسی حد سے بڑھ نہیں سکتے. جیسے اب جمعے کے فرض دو ہیں, روز کے ظہر کے ہم روزانہ چار پڑھتے ہیں, تو ہمیں کہیں جانا ہے جمعے کے بھی چار پڑھنا. اگر ہم چار پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. ہماری فرصت کا مدار نہیں, ہماری ہمت کا مدار نہیں کہ ہمارے پاس فرصت بھی ہے, ہمیں طاقت بھی ہے, ہم چار آٹھ بھی پڑھ سے نہیں. اطاعت مقصود ہے, اتباع مقصود ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرب الہی کی ایک ہی شرط ہے, اگر سارے دین کا تجزیہ کیا جائے تو ایک ہی شرط ہے کہ کسی بندے میں میرے نبی کی کتنی مماثلت ہے, اس کی سوچ حضور کے ارشاد کے تابع کس حد تک ہے, اس کا کردار منش نبوی کے تابع کس حد تک ہے, حتیٰ کہ لباس شکل حلیہ تک شمار ہوگا کہ کیا ان کا حلیہ میرے نبی کے حلیہ سے ملتا ہے, یہ میرے نبی کی امت ہے. یہ آج کل ہمارا حال دیکھیں, اگر دل جلتا ہے, دکھ ہوتا ہے, ہم اپنی اولادیں کھو چکے ہیں. اولادیں ہماری ہیں لیکن وہ ہماری لگتی نہیں ہیں, ان کے حلیے ہم سے نہیں ملتے, ان کے لباس ہم سے نہیں ملتے, ان کی سوچ اور فکر ہم سے نہیں ملتی, تو کیسی اولادیں ہماری. تو اگر ہم سے نہیں ملتے تو یہ امت میں کیسے شمار ہو؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہیں یہ مقدمے ہم روز سنتے تھے, جی فلاں بڑا اچھا لڑکا ہے, اسے ہم رشتہ تو دیتے لیکن لڑکی کی ماں کہتی ہے اس نے داڑھی رکھی ہے, داڑھی منڈا دے تو دے دیں گے. اب جب انگریزوں نے امریکنوں نے داڑیاں رکھنی شروع کر دی اور ٹیڑھی میڑھی کونے خدرے بنا کر ہر نوجوان ویسی رکھی ہوئی ہے, کوئی اعتراض بھی بی بی نہیں کرتی. یعنی امریکن داڑھی پہ کسی کو اعتراض نہیں. کبھی نہیں سنا کہ کسی خاتون نے کہا ہو کہ اس نے امریکہ سے ٹائل کی داڑھی رکھی ہوئی, میں ایسے کوئی کہتی ہے. یار ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کس کی امت ہیں؟ امریکنوں نے یہاں سے سارے بال صاف کر دیے, جس طرح ہم دمبے بنایا کرتے تھے کہ ادھر ادھر سے اس کی اون صاف, درمیان میں پھول سا بنا, انہوں نے سر پر اس طرح بنا دیا. سارے بچے ہمارے ویسا کیے پھرتے. ہم دمبوں چھتروں کی اس اون پہ رنگ لگا دی, انہوں نے سر پہ لگا لی ہیں. ہماری ساری اولاد لگائے پھرتی ہے, کوئی سرخ ہے, کوئی پیلا ہے, کوئی نیلا ہے. تو یہ ہماری اولاد ثابت نہیں ہوتی, حضور کی امت ثابت کیسے ہوں؟ آپ کا ارشاد عالی ہے کہ قیامت قائم ہوگی, میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے, ومن تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال رسول اللہ, جس کی جس قوم سے مشابہت ہوگی، ملتا جلتا ہوگا، لباس ہوگا، حلیہ ہوگا، اسے اسی میں کھڑا کر دیا جائے گا. تو یہ کن لوگوں میں شامل ہوں گے؟ ہم سے اپنا آپ نہیں سنبھالا جا رہا، ہم اولادیں کھو چکے ہیں. تو ہم کون سے مسلمان، کیسی مسلمانی؟ میرے بھائی، زندگی کا امتحان ایک ہی ہے. اس شخص کی شکل سے لے کر نہاں خانہ دل تک کتنی چیزیں محمد رسول اللہ سے ملتی ہیں آپ کی اطاعت کے دائرے کے اندر. کوئی ایک بھی مل گئی تو نجات کے لیے کافی. نقل ہی کر لو، حلیہ ہی بنا لو، فرائض تو ادا کرتے رہو، حلال حرام کی تو پرہیز کرو. ساری قوم سود کھانے پہ لگ گئی ہے یار. اگر قوم نے سود کو منافع سمجھ کے کھانا شروع کر دیا ہے تو اللہ کا عذاب آ گیا. اس نے کہا گدے کھاؤ، کتے کھاؤ، یہ برائلر مرغیاں کھاؤ، تم نے کھانا ہی ہے تو پھر کھاؤ، رج کے کھاؤ. اب کھلانے، گدے کھلانے والے بھی مسلمان کلمہ گو ہی ہیں، اور ہم کھانے والے بھی کلمہ گو ہی ہیں. جیب میں رشوت کے پیسے ہیں، گوشت حلال تلاش کرتے ہو. پیسے حرام کے ہیں، حلال کہاں سے ملے گا بھائی؟ عجیب، عجب ہماری عجب قوم ہے. عام آدمی سے لے کر وزیر اعظم تک سب کے پیچھے پولیس لگی ہوئی ہے. کمال ہے، ہمیں کوئی شریف بندہ نہیں رہا. پیروں کی بات کرو، مولویوں کی بات کرو، خطیبوں کی بات کرو، اساتذہ کی بات کرو. اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے. قوم کے وہ طبقے جنہوں نے قوم کو ساتھ لے کے چلنا تھا، ان کا اپنا وقار ختم ہو گیا. کون کس کے پیچھے چلے اور وہ اسے کہاں لے جائے گا؟ تو میرے بھائی، سارے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے سجدوں سے، روزوں سے، زکوٰۃ سے، حج سے، عبادات سے لے کر کردار تک کتنے محمد الرسول اللہ کے دائرے اطاعت کے اندر. زیادہ عبادت کی ضرورت نہیں، اطاعت زیادہ کی ضرورت. ہر کام دار اطاعت کے اندر ہو. اور جب لوگوں نے اس پہ زیادتی کرنے چاہیے تو حضور خفا ہوا، ناراض ہوئے، پسند نہیں فرمایا. وعن رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وهم یعبرون النخل فقال ما تصنعون قالوا قلنا نصنعه قال لعلكم لولا تفعلوا كان خيرا فتركوه فنقصت قال فذكروا ذلك له فقال انما انا بشر اذا امرتكم بشيء من امر دينكم فخذوه به واذا امرتكم بشيء من رأي فانما انا بشر او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو اہل مدینہ کی عادت تھی، وہ کھجوروں کو پیوند کرتے تھے. نر پودے کی کو لے کر مادہ پودے میں لگاتے تھے تو کھجوریں اس میں زیادہ آتی تھیں. ہر پودوں میں بھی جوڑا جوڑا ہے، کچھ نر ہیں، کچھ مادے. نر پودے خود پھل نہیں دیتے، لیکن مادہ پودے ان سے مل کر پھل دیتے ہیں. اور یہ کچھ ایسے باریک باریک چیزیں نر پودے پہ لگتی ہیں، جو پرندے وغیرہ اس پہ بیٹھتے ہیں، ان کے پنجوں سے لگ کر مادہ پودے پہ چلی جاتی ہیں، تب اس پہ پھل آتا ہے. تو اہل مدینہ نے वो नर पौधे की कोई कोंपलें ढूंढ रखी थी जो काट कर मादा पौधे में लगा देते तो खजूरें ज्यादा होती। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु ने पूछा ये क्यों करते हो, ये फितरी तरीके से इसे क्यों नहीं होने देते, जहां लोग नहीं लगाते वहां भी फल आता है, तो तुम ऐसा क्यों करते हो। उनका रसूलल्लाह हम तो बड़ी अरसे से करते आ रहे हैं, बाप दादा करते थे हम भी करते आ रहे हैं। आंसर उन्होंने फरमाया छोड़ दो, देखो कितना फल आता है, कुदरती जो फल आता है वो आने दो। तो एक साल उन्होंने वो पैबंद न किया, तो अल्लाह ख्यान उस साल खजूरों पे फल कम आया। उन्होंने बारगाह रिसालत में अर्ज किया रसूलल्लाह हमने पैबंद तो नहीं किया लेकिन फल कम आया है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं भी एक इंसान हूं, इन्नमा अना बशर। जब दीन के बारे में कोई बात कहूं तो उस पर जम जाओ कि वो हुक्म इलाही होता, मैं अपनी मर्जी से नहीं कहता। और कोई बात मैं अपनी पसंद से दुनिया की कह दूं तो मैं भी इंसान हूं, हो सकता है वो वैसी न हो जैसी मैं तवक्कु करता था। ये तो आप सल्लम ने फरमा दिया, लेकिन इस पर उलमा जब बहस करते हैं वो फरमाते हैं कि अगर अहले मदीना दो साल सब्र कर जाते और आपकी बात पे अमल करते तो यकीनन वो गाब लगाने से फल ज्यादा आता, क्योंकि हुजूर का इरशाद खाली न जाता मगर उनसे सब्र न हो सका। कई साल ऐसे होते हैं कि आप वो लगाते तो भी फल कम आ सकता है। अब ये साल ऐसा था यहां के सारी फसलें कम हुई, ये कुदरत का निजाम है, वही जमीनें हैं, वही खाद है, वही बीज है, वही हल चला है हमने, तो कम अज कम मेरे ख्याल में हमारी फसल भी आती हुई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कुदरत का निजाम है कि वो कितना देता है। तो हमारा मिल जाने बिल्ला उस साल कम होगा, लेकिन अगर वो न लगाते तो उस मुसीबत से वो जो उधर से लाना फिर उस दरख्त हर दरख्त पे ला के लगाना एक अलग मुशक्कत है कि एक बाग में 5000 दरख्त है तो 5000 प्रबंध करना आसान काम है। हर एक के बागात थे, एक एक दरख्त तो नहीं था, तो एक मशक्कत थी जो महीनों वो लगे रहते थे। तो उलमा फरमाते हैं अगर वो सब्र कर जाते तो फल ज्यादा आता। ये कभी नहीं हो सकता कि हुजूर ने मशवरा दिया और वो खाली जाता लेकिन उनसे सब्र न हो सका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये आपकी अजमत कि आपने फरमा दिया यार मैं भी एक इंसान हूं, लेकिन ये आपकी अजमत है। मिन जाने बिल्ला किसी भी काम में आपका फरमाया हुआ हमेशा बरकात से भरपूर होता है, खाली नहीं जाता। वन अबी मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु काला काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम انما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل اتى قوما فقال يا قوم اني رايت الجيش بعيني واني انا نذير العريان فالنجا النجا فتعاه طائفه من قومه فدلجوا فانطلقوا على محلهم فنجوا وكذبت طائفه منهم فاصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واتبعهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من أصاني وكذب ما جئت به من الحق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو موسى رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایسی ہے जैसे एक आदमी कौम के पास आए और उन्हें बताए کہ اے قوم میں نے ایک بہت بڑا لشکر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو قتل و غارت لوٹ مار کرتا آ رہا ہے اور میں آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. انی رأیت الجیش بعینی, میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, یعنی کوئی سنی سنائی بات نہیں, قطعی اور یقینی بات تمہیں بتا رہا ہوں, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں. اور ان النذیر الریان, اور میں واضح تمہیں ڈرا رہا ہوں, واضح خبر دے رہا ہوں, بر وقت اطلاع کر رہا ہوں. فن نجا, بھاگ جاؤ, جان بچاؤ, بچ جاؤ. حضور فرماتے ہیں کچھ لوگوں نے بات مان لی, ایک طبقے نے اس کی بات مان لی, انہوں نے اپنا سامان باندھا اور جس وقت اس نے اطلاع دی انہوں نے جو کچھ ہو سکتا تھا کچھ چھوڑا کچھ باندھا, جیسے بھی اپنا بال بچہ جان لے کر نکل گئے. فن جاؤ, جو نکل گئے وہ بچ گئے. وہ قذبت طائفتن, کچھ لوگوں نے, ایک طبقے نے کہا ایسے ہی گپ مارتا ہے, کہاں آئے گا لشکر اور کون لوٹ رہا ہے, کدھر آئی فوجیں, یار باپ دادا یہاں رہے ہیں, کسی نے نہیں لوٹا, آخا مخا شوشا چھوڑ رہا ہے. انہوں نے بات نہیں مانی, اپنی جگہ جمے رہے, پاس بہو مکان ہو, اپنی جگہ ڈٹ کر سوئے. صبح اٹھے تو صبح ہونے سے پہلے, فجر طلوع ہونے سے پہلے لشکر پہنچ گیا, اس نے ان پر چھاپا مارا, اہلکنا اہلکا ہوں, سب کو تباہ برباد کر دیا, گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا, مال لوٹ لیا, برباد ہو گئے. فرمایا میری مثال ایسی ہے, جس نے میری بات مانی, من اطاعنی, جس نے میری اطاعت کی, فتبع ما جئت به, اور اتباع کیا اس بات کا جو میں لایا ہوں, قرآن کا سنت کا اتباع کیا, وہ بچ گیا. ومن عصانی وکذب ما جئت به من الحق, اور وہ مارا گیا جس نے میری اطاعت نہیں کی, یا جو میں لایا ہوں اسے مانا نہیں. ہمارے یہاں ایک رواج ہے, عموماً لوگ کہتے ہیں یار کس نے دیکھا ہے, مریں گے تو دیکھ لیں. ارے بھائی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے, میں بات سنی سنائی نہیں کر رہا, میری مثال ایسی ہے جیسے کوئی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہو. واقعی دونوں جہان آپ پر منکشف تھے, تو اس وجود اثر کے ساتھ آپ شب معراج جہاں تک رب نے چاہا عرش عظیم پر, یا اس سے آگے جہاں اللہ نے چاہا, یہ اللہ جانے, اللہ کا رسول جانے, نہ کسی کی وہاں علم کی رسائی ہے نہ عقل کی رسائی ہے, کوئی کیا جانے, جہاں تک رب نے چاہا وجود اثر سمیت حضور تشریف لے گئے. آپ نے دوزخ کا بھی ملاحظہ فرمایا, جنت کا بھی, برزخ کے بھی سارے حالات آپ نے بیان فرمائے, برزخ میں یہ ہو رہا تھا یہ ہو رہا تھا, یہ ساری تفصیل ملتی ہے. تو اگر کسی کو یہ شبہ ہو کس نے دیکھا تو اسے بتاؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا, اور وہ ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں. تو جا کر کیا کر, جا کر کیا دیکھ لو گے, جا کر تم یہ حساب شروع ہو جائے گا, جا کر سوچنے کا موقع نہیں ملے گا, جا کر تو پڑتال شروع ہو جائے گی. تو فرمایا جس نے میری بات مان لی اور اپنا کردار اس مطابق ڈھال لیا جو میں فرماتا ہوں, وہ بچ گیا نا یاد پائے, اور جس نے نہیں مانی مارا گیا. اب کس نے نہیں مانی, یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی, اللہ اللہ خیر, ساری امت میری جنت میں جائے گی. صدق اللہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا رسول سچا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا. فرمایا میری ساری امت, عالم بھی ان پڑھ بھی, پیر بھی اور مرید بھی, میری امت میں جو ہے سب جنت میں جائے. آگے فرمایا لیکن جس نے نہ مانا وہ نہیں جائے. یا رسول اللہ کس نے نہ مانا؟ جب امت میں ہے تو مانا. فرمایا نہیں, مانا اس نے جس نے عمل بھی کیا. جو عمل نہیں کرتا اس نے کیا مانا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا. پھر یہ دوسری مثال حضور نے ارشاد فرمائی, اضاءت ما حولها وجعل الفراش هذه الدوات التي تقع في النار يقعن فيها وجعل يغلبنه فليتكهن فيها فانا اخذ بجاهتكم من ان النار وانتم تقهمون فيها. هذه رواية البخاري ولمسلم نابوها. وقال في آخرها قال فذلك مثلي ومثلكم انا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتقمهون فيها. متفق عليه. وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایتیں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ روشن کی ویرانے میں, تو جب روشن ہو گئی, روشنی پھیلی تاریکی میں, تو ارد گرد جو کیڑے مکوڑے اور پروانے تھے وہ بھاگے اور اس میں گرنا شروع ہو گئے. جیسی پروانوں کی کیڑوں مکوڑوں کی عادت ہوتی ہے تاریکی سے روشنی کی طرف بھاگتے ہیں, تو اس شخص نے ان کو روکنا شروع کر دیا کہ بھئی آگ میں نہ گرو جل جاؤ گے. لیکن وہ اس پر غالب آتے ہیں, اس سے زبردستی اس کے ہاتھوں سے نکل نکل کر آگ میں گرتے ہیں. اور پھر حضور نے فرمایا کہ میں تو لوگوں تمہاری کمریں پکڑ پکڑ کر تمہیں پیچھے کھینچتا ہوں کہ آگ میں نہ گرو, تم مجھ سے چھڑا چھڑا کر دوزخ میں چھلانگیں لگا رہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور مسلم شریف میں اس سے آگے اور بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایسی ہے کہ میں تمہاری کمریں پکڑتا ہوں, کمر بند پکڑ لیتا ہوں کہ تمہیں گرنے نہ دوں, پیچھے کھینچ لوں آگ سے بچانے کے لیے, اور کہتا ہوں میری طرف آؤ, آگ سے بچو, میری طرف آؤ, میرے پاس آ جاؤ, آگ کی طرف نہ جاؤ. تم مجھ سے تکڑے ہو کر, مجھ پر غالب آ کر, مجھ سے چھڑا کر اس میں جا گرتے. صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرمایا جو دوزخ میں جاتا ہے وہ اپنا آپ زبردستی چھڑا کر جاتا ہے. یہی بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جنت میں جانا تو آسان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر سے پکڑ کر جنت میں پھینکے, اس میں مشکل کیا ہے؟ دوزخ میں جانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, چھڑا کر زور زور لگا کر دوزخ میں جا گرتا ہے. کون سا کام آسان ہے جو دوزخ میں لے کے جاتا ہے؟ زنا آسان ہے, چوری آسان ہے, رشوت لینا آسان ہے, قتل کرنا آسان ہے, کفر کرنا آسان ہے, بت پوجنا, کون سا کام آسان ہے دوزخ میں جانے کے لیے؟ لوگ عمر بھر محنت کر کے جاتے ہیں. جنت میں جانے کے لیے تو ایک توبہ چاہیے خلوص. ایک سجدہ, چند آنسو, ایک آہ, اے خدا تجھ کو منانا کس قدر آسان. ساری عمر ضائع کر کے آ گیا تو پھر کہہ دے یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں, مجھے اپنے نبی کا راستہ عطا ہوا. تو کر کہتے سارے گناہ معاف کر دیے. بلکہ جتنا توبہ میں خلوص ہو اتنی عطا کرتے. بعض کی توبہ ایسی ہوتی ہے, فرماتے یبدل اللہ سیئات حسنات, اس نے جو گناہ کیے تھے میں اس پر ان کو انعام دیتا ہوں، نیکیوں میں بدل دیتا. تو پھر یہ آسان ہے نا، صلی اللہ علیہ وسلم. ونبی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ما بعثنی اللہ به من الہدى والعلم کمثل غیث الکثیر اصاب ارضا فکان منها طائفة طیبة قبلت الماء فانبتت به کلا والعشب الکثیر وکانت منها جارب امسکت ماء فنفع اللہ بها الناس فشربوا وسقوا وذروا واصاب منها طائفة اخرى فانما هي قیان لا تمسک الماء ولا ينبت کلا فذلک مثل من فقه في الدین ونفعه ما بعثنی اللہ به فعلم العلم ومثل من لم يوفق في ذلك راس لم يقبل هدى الله الذي ارسلت به او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه. اور حضرت موسیٰ، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اس چیز کی مثال دے کر جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے، یعنی دین کی مثال دے کر فرمایا، جو ہدایت اور علم دین کا، اللہ سے تعلق کا، آخرت کا، حضور کے اتباع کا اللہ نے مجھے دیا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے بہت بے پناہ بارش، اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اس کی مثال ایسی ہے جیسی ایسی بارش ہو کہ ہر طرف کچھ نظر نہ آئے. کچھ بارش ہوتی ہے، ادھر زیادہ ہو رہی ہے، ادھر کم ہے، کچھ بارش برسی، پھر کچھ رک گئی، پھر کچھ برسی. لیکن جب بارش زور سے برستی ہے، جل تھل کر دیتی ہے، تو کچھ پتہ چلتا ہے کہ کب کم تھی کب تیز تھی. فرمایا جو علوم قرآن و حدیث فقہ جو میں عطا کر رہا ہوں، کہ بارش تیز بارش کی مثال ہے، لیکن لوگوں کے مزاج زمین کی طرح مختلف ہیں. ایک زمین ہوتی ہے، اس تیز بارش کے پانی کو جذب کرتی ہے، وہ زرخیز زمین ہوتی ہے. اگر اس کو کوئی فصل نہ بھی بوئے تو اس میں سبزہ اور چارہ ہو جاتا ہے. فصل بوئے تو پھر اور بات ہے، لیکن فصل نہ بھی بوایا جائے تو سبزہ اگاتا ہے، چارہ ہو جاتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، جانوروں کے کام آتا ہے، اللہ کی مخلوق کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے. ایک دوسرا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ پانی جذب نہیں کرتا، نہ اس سے چارہ اگتا ہے، سخت زمین ہوتی ہے، لیکن وہ پانی ضائع بھی ہونے نہیں دیتی، اس پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے. وہ تالاب بن جاتے ہیں، جوہر بن جاتے ہیں، جانور پیتے ہیں، انسان پیتے ہیں، لوگ اس سے کھیتیوں کو لگاتے ہیں، سیراب کرتے ہیں، مخلوق کو فائدہ پہنچتا ہے. ایک تیسری زمین ہوتی ہے، سہارا نما ریتلی سی، جتنی بارش برس سے جذب کر جاتی ہے، اگتا اس پر تنکا. تو لوگوں کی مثال ان تین طرح کی زمینوں سے ہے، جس کو اللہ تعالی نے دین کی سمجھ عطا فرمائی، اس نے دین کا علم حاصل کیا، اس نے قرآن حفظ کیا، اس کا ترجمہ یاد کیا، اس کی تفسیر پڑھی، اس نے حدیث پڑھی، اس نے علماء سے علم سیکھا، اس نے فقہ پڑھی، اور اللہ کی مخلوق کی رہنمائی کرتا ہے. فرمایا وہ تو وہ زمین ہے جس نے جو سیراب ہوئی اور مخلوق کے لیے منافع کا سبب بنا. کچھ لوگ دین میں ایسے بھی ہیں کہ وہ دین کا علم حاصل کر لیتے ہیں اور دوسروں کو دین سکھاتے بھی رہتے ہیں، لیکن خود عمل سے خالی رہتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے، کیسے معلوم القسم. فرمایا کوئی زمین ایسی بھی ہے، پانی روک لیتی ہے، جانور بھی انسان اس سے فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں، خود اس کا کچھ بھی نہیں بنتا. کچھ ایسے واعظ، کچھ ایسے مدرس، کچھ ایسے معلم، کچھ ایسے علماء بھی ہیں جنہیں دین کا علم بھی حاصل ہو جاتا ہے، دوسروں کو بتاتے ہیں ان کو فائدہ بھی ہو جاتا ہے لیکن آپ ویسے کے ویسے رہتے ہیں. اور تیسری وہ قوم ہے, اب ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, چاہے وہ بخش دے چاہے عذاب دے. تیسرے وہ لوگ ہیں جو ریت کی طرح ہیں, کوئی ان پر اثر نہیں ہوتا, بارش برسی, ہوا لگی, خشک ہو گئی, پھر ریت اڑنا شروع ہو گئی, نہ کچھ اگا, نہ کوئی فرق پڑا, نہ کہیں پانی کا کوئی قطرہ رکا, نہ کسی کے پینے کے کام آیا. تو وہ لوگ ایسے ہیں کہ سارا دین سنتے رہتے ہیں, کائنات میں ہنگامہ بپا رہتا ہے, قرآن و حدیث بیان ہوتے رہتے ہیں, وہ لا تعلق رہتے ہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. علماء نے ایسے لوگوں کے بارے میں بڑی عجیب بات دیکھ رہا تھا, فرماتے ہیں کہ جو لوگ علم دین حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو پہنچاتے ہیں, خود عمل نہیں کرتے, فرماتے ہیں یہ پارس پتھر ہیں. وہ پارس پتھر کے بارے مشہور ہے نا کہ لوہے سے مس کیا جائے تو لوہا سونا بن جاتا ہے. تو فرماتے ہیں لوہے سونے بنتے رہتے ہیں, پتھر خود پتھر ہی رہتا ہے. محبوب کے گلے کا زیور بنانا ہو تو سونے سے بنے گا, پتھر سے نہیں بنتا. تو کہتے ہیں لوگ ان سے سیکھ کر جنت میں چلے جائیں گے. اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنتی جنت سے دیکھیں گے تو ایک بندے کو دوزخ میں دیکھ کر کہیں گے, او بھائی صاحب, او مولوی صاحب, آپ نے پیر صاحب ہمیں جو باتیں بتائیں ان پر عمل کر کے ہم یہاں بیٹھے, تو آپ وہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ سے سیکھ کر ہم جنت میں بیٹھے ہیں, تو آپ جنت میں کیا لینے گئے ہیں؟ تو کہے گا یار میں تمہیں بتاتا رہا, میں نے خود عمل نہیں کیا, تمہیں جو میں بتاتا رہا وہ قرآن و حدیث کی باتیں تھیں, اللہ اللہ کے رسول کی باتیں تھیں, تم نے عمل کیا تم جنت چلے گئے, تو میں تمہیں بتا کر تم سے روپے بٹورتا رہا, خود میں نے عمل نہیں کیا, میں نے انہیں ذریعہ معاش بنائے رکھا, اسی سے روٹیاں کما کے کھاتا رہا, تو بتاتا رہا, میں نے تو دنیا کما لی, عمل کیا نہیں, اب میں یہاں پھرتا. تو ٹھیک ہے, علم دین اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, سیکھنا بہت بڑا انعام ہے, لوگوں کو سکھانا بہت بڑا انعام ہے, لیکن ہر حال میں عمل کرنا بھی ضروری ہے. بغیر عمل کے بات نہیں بنتی, اللہ توفیق دے اور اللہ وہ عمل قبول فرمائے.